اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے. پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے آپ سب کو اپنے پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. اور آج چونکہ 25 رجب المرجب ہے، اور اس عظیم دن ایک عظیم شخصیت بلکہ عالم اسلام اور عالم انسانیت کی عظیم ہستی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی شہادت کا دن ہے. جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان کی شہادت اور ان کی جانگداز شہادت جو واقعاً جانسوز ہے، اس مناسبت سے آپ سب ناظرین، خصوصاً جو سحر ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. امید ہے خداوند کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر پروگرام کی طرح آپ بھی آج ہمارا ساتھ دیں گے آخر تک. اور ہماری گفتگو چل رہی تھی موت کے سلسلے میں، کہ موت کا تصور جو اسلام نے پیش کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے کئی معنی یہاں پہ ہم نے بیان کیے، اور ہمارے معزز مہمان جو تھے اس موت کے مسئلے کو یہاں پہ چھیڑا. اگرچہ بہت سارے سوالات باقی ہیں ابھی، لیکن چونکہ وقت میں ہماری یہاں گنجائش نہیں ہوتی، اور وہ سارے سوال یا تو فلسفی اور کلامی ہوتے ہیں جن کو یہاں پہ بحث و گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، لہذا ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے، ایک کیپشن دیکھتے. کیپشن کے بعد جو ہماری گفتگو رہے گی وہ موت کے مرحلے کے بعد کی گفتگو رہے گی، کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے زندگی کا، وہ مرحلہ کیا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی. ہمارا ساتھ دیجیے، ایک کیپشن دیکھتے. کیپشن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے.
قرآن مجید میں موت، نابودی اور فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے. قرآن کی نظر میں موت سب کو آنی ہے، روح کو بدن سے جدا ہونا ہے. یہ اور بات ہے کہ تمام افراد کے لیے موت اور انتقال عام معنی میں ہے، یعنی ایک دن روح کا رابطہ بدن سے ختم ہو جائے گا اور بدن حرکت نہیں کر سکے گا، آثار حیات ختم ہو جائیں گے اور بدن خاک میں مل جائے گا. لیکن کچھ افراد کے لیے خاص معنی بیان کیے ہیں، جیسے راہ خدا میں مرنے والوں کو شہید کہا گیا ہے، یعنی وہ مر کے بھی بعض آثار زندگی رکھتے ہیں، جیسے ان کا بدن سلامت رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے رزق ملتا رہتا ہے. قرآن کی نظر میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، اور موت سے کسی کو فرار نہیں ہے.
جی ناظرین، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اگر موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، اور موت نابودی اور فنا کا نام نہیں ہے بلکہ اگلی زندگی کی شروعات کا نام ہے، تو وہ زندگی کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کیا آغاز ہے اس کا، اس پہ گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب مولانا سید سبتین عباس رضوی صاحب قبلہ. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت بہت شکریہ مولانا، آپ مسلسل زحمت کر رہے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جانگداز کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں.
میں بھی آپ اور تمام ناظرین و تمام مومنین کی خدمت میں، خصوصاً مولا واقع امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، مراجع اعظام اور ہر مرد مومن و مسلمان کی خدمت میں اس عظیم غم کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو تمام عالم انسانیت پہچانے، اور ان کے گوہر اور ان کے جوہر آبدار کو اپنی زندگی پہ ڈھالے، تاکہ دنیا جو ہے جنت کا نمونہ بن سکے
انشاءاللہ. ضرور. اگرچہ ہماری گفتگو موت کے بعد والا مرحلہ جو ہے قبر میں جب ڈالا جاتا ہے انسان کو، اس حقیقت کو آپ بیان کریں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے ضرور، اور اگر ناظرین کے بھی سوالات رہیں تو ان کے بھی جوابات آپ سے سنیں گے، لیکن کیوں نہ پروگرام کا آغاز ہم امام عالی مقام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں گے تبرکن کچھ منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، صلی اللہ علیک یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر الکاظم، ایها العبد الصالح وباب الحوائج. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام دوسری صدی کی عظیم ترین شخصیتوں میں سے ایک شخصیت، کہ آپ کی ولادت جو ہے 127 سے لے کے 30 تک کی روایتیں ملتی ہیں، اور یعنی 130 تقریباً سے لے کر 183 تک 55 سالہ زندگی آپ نے گزاری ہے، اور آپ کی شخصیت اتنی ہی عظیم شخصیت تھی کہ اس زمانے میں جینے والے ہر مفکر اور ہر صاحب قلم اور ہر صاحب تحقیق کو آپ نے متاثر کیا ہے. حتیٰ آپ کی شخصیت کی شعائیں جو ہیں آپ کے موافقین اور چاہنے والوں کے دائرے سے باہر نکل کے، حتیٰ ان لوگوں کو بھی آپ کی فضیلت و فضل کا اقرار کرنا پڑا جو یا آپ کو نہیں پہچانتے تھے، یا بظاہر آپ سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے، یا حکومت کی ڈر سے یا حالات کے بدلے ہوئے رخ کی وجہ سے آپ سے ان کا کوئی سیاسی یا مثلا دینی لگاؤ نہیں تھا. جیسے کہ خطیب بغدادی جیسا انسان تاریخ بغداد میں لکھتا ہے کہ جب بھی میرے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں مزار موسیٰ ابن جعفر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں وارد ہوتا ہوں، اور وہاں جانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اس صاحب قبر کا حوالہ دیتا ہوں خدا کی بارگاہ میں، اور خدا میری مشکل کو حل کر دیتا. اس طریقے سے ہزاروں اعترافات ہیں علماء کے، فقہا کے، اہل علم کے، اور امام موسیٰ بن جعفر سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ائمہ شیعہ، البتہ خوب اس لیے کہا جاتا ہے شیعوں کے امام کہ ابھی صرف شیعوں نے ان کو مرجعیت علمی دی ہے، جس دن سارے انسانیت ائمہ کو مرجعیت علمی دے دے گی تو انہیں کہا جائے گا ائمہ انسانیت.
بالکل،
اور یقیناً وہ انسانیت کے لیے آئے ہیں،
بالکل
کسی شہر اور کسی قوم و قبیلے کے لیے نہیں آئے. لیکن یہ امتیاز ہے ہمارے 12 اماموں کا، شیعہ حضرات کے اماموں کا یا نبوت کے جانشینوں کا، کہ یہ شخصیت اتنی آفاقی شخصیت ہوتی تھی کہ زندگی کے ہر میدان میں ان شخصیتوں کو کوئی جواب نہیں تھا. علمی میدان میں، اخلاقی میدان میں، زہد و عبادت کے میدان میں، بس ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اپنی زندگی کے لیے کوئی آئیڈیل تلاش کرے، کوئی نمونہ عمل تلاش کرے، ایک ورزشکار ہے، ایک پہلوان ہے، ایک عالم ہے، ایک نمازی ہے، ایک پرہیزگار ہے، ایک بینکار ہے، ایک کھیتی اور کشاورزی کرنے والا انسان ہے، ہر آدمی کا اپنا الگ الگ آئیڈیل ہوتا ہے، تو ہر آدمی اپنے آئیڈیل کے سمت آگے بڑھتا ہے، نتیجتاً دنیا میں کسی نقطہ واحد کے اوپر اتفاق و اشتراک نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ تحقیق کی جائے اور اس بات کو ثابت کیا جائے کہ جیسے کہ بعض موارد پہ ایسا پیش آیا ہے، تو یہ ثابت ہوگا کہ خاندان رسول میں صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں جو 12 امام آئے ہیں، اللہ نے ساری خوبیاں ان کے اندر جمع کر دی ہے، اور آپ جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ کے لیے وہ بہترین آئیڈیل اور نمونے عمل ہیں. اسی لیے شاعر عرب یہ کہتا ہے، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی رجل واحد یا فی نفس واحد. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ خدا تمام ما سوا اللہ کو، تمام دنیا کو، تمام یونیورس کو ایک شخصیت کے اندر جمع
جمع
کر دے،
کر دے،
اور اس
بالکل.
عظیم شخصیت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جس نے اپنی شہادت کے بعد بھی ساری دنیا کو نور اور شعاع بخشی ہے، جس شہر اور سرزمین پہ ہم بیٹھ کے علوم اسلامی کو اپنی حد و بساط کے مطابق دنیا تک پھیلا رہے ہیں، یہ بھی اسی بزرگوار کی دین ہے
دین ہے
کہ
بالکل.
یہاں پر حضرت فاطمہ معصومہ جو آپ کی
اللہ
بیٹی تھی یہاں دفن ہے، اور آپ کی برکت سے علماء، فقہاء، مراجع،
مرجع سارے
حتیٰ میں یہ
آتے
کہتا
ہیں.
ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا حادثہ یعنی انقلاب اسلامی بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چھوٹی سی خدمات میں سے ایک
سے
خدمات
خدمت
ہے،
ہے
ایک
بالکل.
خدمت ہے. اور حسن اتفاق ابھی دیکھیے کہ جو بانی انقلاب ہے وہ بھی سید روح اللہ موسوی خمینی،
خمینی
امام
بالکل آپ
خمینی
ہی
بھی سادات موسوی ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو سر سلسلے ہی ہے، انقلاب جو ہے خود امام موسیٰ کاظم علیہ
کاظم
السلام
صاحب
کی نسل مبارک میں ہے. اور یہ اتنی پاک و عظیم نسل ہے کہ جتنے بھی بڑے علماء عالم تشیع میں آئے ہیں سب نامور ہیں، سید مرتضیٰ، سید رضی، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ خوئی، مرحوم خمینی، الی آخر ہزاران علماء و فقہا کہ جو آپ کی نسل پربرکت سے ہیں.
بالکل.
اور اگر آپ کی خدمات کو گنایا جائے، ایک زمانہ تھا کہ میں نے ایک فہرست بنانی شروع کی تھی تو جو میرے ناقص علم کے مطابق میں نے تقریباً 3,500
ماشاءاللہ
فہرست وار جو خدمت آپ نے کی تھی اس کا شمار کیا تھا. باقی یہ میرا ناقص علم ہے، میرا ناقص مطالعہ ہے.
صحیح.
اگر کوئی اہل علم ہو جس کو پورا کمانڈ ہو تاریخی اور رجالی کتابوں کے اوپر، نفسیاتی اور عقلی اور فلسفی اور حکمت کی کتابوں پر، وہ اگر آپ کی خدمات کا جائزہ لے گا تو یقیناً انگشت بدندہ ہو جائے گا. اور بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ پروفیسر ہنری کاربن کا مناظرہ ہو رہا تھا علامہ طباطبائی مرحوم سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرات شیعہ ہیں، آپ حضرات کے ہاں عقل اور تفکر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، آپ کیوں ان اماموں کے سامنے پہنچنے کے بعد ساری تحقیق ختم کر دیتے؟ اگر آپ کے لیے ثابت ہو گیا کہ یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے یا پانچویں امام نے فرمایا ہے اور حدیث صحیح اس سند ہے تو پھر آپ تحقیق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ آپ ریاضی جانتے ہیں، آپ میتھمیٹکس کے استاد ہیں اور آپ فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں. ایک ریاضی اور میتھمیٹکس کے اندر ایک علم ہے جس کا نام ہے علم قط، جسے ہم بریکٹ کا سوال کہتے ہیں یا ہندی میں کوسٹھک کہتے ہیں. اس کو اگر آپ حل کیا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے، ضرب و تقسیم کیا جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ 200 یا 500 عدد سے زیادہ تقسیم کرنا محال ہے. کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی، جنہوں نے 1,500,000 عدد سے اس بریکٹ کو حل کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے القطع، کہ جو تہران کے نیشنل اسمبلی کتاب خانے کے اندر رکھا ہوا، آج بھی کتاب موجود، میں نے بھی یہ کتاب دیکھی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خوب، یہ ہنری کاربن سے کہتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہنری کاربن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا آدمی جو ایسا معجز نما کام کر سکے اور عقل کو حیران کر دینے والا کام کر سکے، یہ آدمی کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اس زمانے میں علمی زیامت اور صدارت اور انسانی ٹیچنگ اور معلمیت کا دعویٰ اسے ہونا چاہیے، اسے معلم انسان ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ آدمی اگر اس دنیا سے جائے گا تو کیا اس کی خواہش ہوگی، اس کے لیے کیا؟ انہوں نے کہا مزار بننا چاہیے، ایک بہت بڑا اسٹیچو بننا چاہیے، سینٹر بننا چاہیے، ورکنگ شپ بننا چاہیے. کہا یہ آپ کہتے ہو، لیکن جب خواجہ نصیر الدین طوسی جب اس دنیا سے جانے لگے تو ان کے شاگرد مرحوم علامہ حلی نے فرمایا کہ استاد اگر آپ کہیں تو آپ کی قبر پر بغداد میں مدرسہ نظامیہ، جو اس زمانے کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، کہیے تو وہاں ایک مقبرہ بنایا جائے اور وہاں کے اوپر جو ہے گنبد و بارگاہ اور موقوفات و رواق بنائے جائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے لے جانا اور مقابر قریش جو آج جسے آپ کاظمین و بغداد کہتے ہیں اور امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی کی قبر بابرکت وہاں کا آپ کے پائتی مجھے دفنا دینا اور یہ آیت لکھ دینا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِمْ کہ ان کا کتا ان کے پائتی سویا ہوا ہے. ہنری کورمن اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جب اتنا بڑا آدمی اس شخصیتوں کے سامنے اپنے کو حقیر سمجھتا ہے تو یقیناً آپ کو حق ہے کہ ان شخصیت کے سامنے باب تحقیق بند ہو جائے اور ان کی عظمت اور احترام واجب ہو. ہے یہ ہے ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام. اور یہ بھی یہ کہتے ہیں قدر دانت یا کہ دانت گوہری یا کہ دانت جوہری, لیکن گوہر کی قیمت جوہر کی قیمت صرف ایک اچھا جوہری اور ہیرا شناسی سمجھ سکتا ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم امام معصومین علیہم السلام کی معرفت حاصل کر سکیں, اس کے بعد ان کے وجودی حیثیت کو کسی حد تک درک کر سکیں تاکہ اپنی زندگی کی تاریکیوں اور ناکامیوں کو روشنائی اور سعادت میں تبدیل کر سکیں.
انشاءاللہ الہی آمین. خداوند کریم ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عطا کرے. تو اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں چونکہ کافی لمبی اور لیکن مفید باتیں تھیں, انشاءاللہ ہمارے ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا. حقیقت قبر اور عالم برزخ کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں چونکہ موت کے بارے میں کافی آپ سے ہم نے سنا استفادہ کیا. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ قبر کے بارے میں ہمیں بتائیے, اگرچہ ایسا لفظ ہے کوئی نہیں سننا چاہے گا قبر کے بارے میں, لیکن
میں نے عرض کیا تھا کہ موت کے سلسلے میں لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے. چونکہ موت کی خوبیاں اور اس کے حسن سے لوگ واقف نہیں ہیں لہذا موت سے گھبراتے ہیں. یقین مانیے کہ کسی نے ایک نبی سے پوچھا کہ آپ دعا کیجئے کہ موت ختم ہو جائے, تو آپ نے دعا کر دیا. کہتے ہیں کہ 10 سال 20 سال کے اندر دنیا جو ہے بیماری دہر تکلیف چیخ پکار کراہنے کا مثلا بھیڑ بن لگے. مثال طور پر ہم آپ موجود ہیں, اگر ہمارے آبا و اجداد موجود ہیں تو یہ بتائیے کہ ہمارے والد صاحب موجود ہیں, ان سے پہلے ان کے والد صاحب موجود ہیں, ان سے پہلے ان کے والد آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اب بتائیے کس کا احترام کریں, کس کی ہم تیمارداری کریں, کس کی ہم خدمت کر سکیں. اس کے بعد جگہ نہیں ہے کہیں سونے کی بیٹھنے کی, نہ ہم اس پہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ ہم جی سکتے ہیں. یہ لطف پروردگار ہے کہ انک میتن وانہم میتون, کہ ایک گروہ اپنا کام اور اپنی ذمہ داری اس دنیا میں انجام دے کر اپنا توشہ لے کے آگے بڑھ جاتا ہے تاکہ دوسروں کو موقع ملے اور اپنے ہنر اور اپنی خوبیوں کو اجاگر کر سکے. لہذا موت اگر چشم حقیقت سے دیکھے جائے تو موت دنیا کی ایک ٹھوس حقیقت ہے, اور اس سے اگر گریز کیا جائے اور اس سے اگر تخطی کی جائے تو اس صورت میں دنیا جو ہے ایک بہت بڑا ہاسپٹل میں تبدیل ہو جائے گی جہاں درد اور چیخ اور پکار اور کراہ. اب دیکھیے جہنم کسے کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ وہاں موت آئے گی نہ وہاں زندگی ہوگی. کیا مطلب ہے؟ یعنی عذاب پہ عذاب ہوتا رہے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم تبدیلا, ایک کھال جلے گی دوسری کھال پیدا کر دی جائے گی, کہ موت آنے کا تصور ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہے کہ دائماً عذاب. لیکن اس دنیا میں تکلیف ہوئی, بدن میں تکلیف ہوئی, دل میں ہارٹ میں تکلیف ہوئی, مغز میں تکلیف ہوئی, اچانک آنے کے بعد انسان کو جیسے ہی موت آئی انسان چین کی نیند سو گیا, انسان کو راحت ہو گئی, انسان کو آرام مل گیا. یہ موت ایک راحت ہے.
بالکل.
اور اسلامی قوانین کے مطابق یہ مسلمات میں سے ہے, ثابت ہو چکا ہے تک تمام مذاہب کہ موت فنا کا نام نہیں انتقال کا نام ہے. جب یہ بات ہو گئی تو اب مرحلہ یہاں سے قبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ مردے کے جنازے کو اٹھاتے ہیں, اس کے بعد اسے با ادب و احترام قبر میں دفن کرتے ہیں. لوگ کہے کیا فائدہ ہے, یا دفنائیں آپ یا پانی میں پھینک دیں. وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نے جو ہمارے ساتھ اتنے دن زندگی اس نے گزاری, ہمارا باپ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا بیٹا ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا معلم ہے, ہمارا ٹیچر ہے, ہمارے اعزاء و اقارب ہے, ایک زمانے تک ہم نے ادب و احترام کیا ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ پورے تس کو احتشام کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ اس کو اچھے سے اچھے لباس میں اچھے سے اچھی خوشبو کے ساتھ با ادب و احترام اس کو آخری منزل تک پہنچایا جائے تاکہ ایک انسان اور جانور میں فرق محسوس ہو سکے کہ جانور کے مردار کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے لیکن انسان کا جنازہ یا انسان کا مرا ہوا جسم بھی اسلام کی نظر میں بے ارزش و بے. یہ اخلاقی پہلو ہے. حقیقی پہلو یہ ہے کہ احادیث میں وارد ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نے جب جنگ احد بدر ختم ہو گئی तो जिस कुएं में कुफारे कुरैश की लाशों को फेंका गया था, उस कुएं पर खड़े होने के बाद आपने फरमाया कि क्या हल वजत तुम मा
हाँ बिल्कुल
वअदतुकुम, क्या तुमने उन तमाम चीजों को महसूस नहीं किया, उन चीजों को नहीं पाया जिस चीज का वादा मैं इस दुनिया में तुम्हें दे रहा था? क्या तुमने नहीं देखा जन्नत और नार? क्या तुमने हिसाब व किताब व फरिश्ताए अजाब को नहीं देखा? तो एक शख्स या रसूल अल्लाह इन्नहुम मैता हल यस्मऊन मिनका, ये तो मर चुके हैं, क्या ये सुनते हैं? फरमाया इन्नहुम अस्मा मिनका व आकल
ऐसा
मिनका व अफहम मिनका, तुम अन्नास नियामुन इज़ा मातु इन
मातू
तबऊ,
हो
लोग सोए हैं गाफिल, जब मरेंगे तब उनकी समझ में आएगा दुनिया क्या से क्या है। लेकिन ये तुमसे ज्यादा समझदार हैं, ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, तुमसे ज्यादा समझ रहे हैं, बस ये है कि जो कुछ सुन समझ रहे हैं उसका लौटा नहीं सकते, जवाब नहीं
नहीं
दे
दे
सकते,
सकते हैं
वो
बिल्कुल
भी तुम्हारी आशाइश के लिए, वरना तुम्हारा जीना और तुम्हारी जिंदगी हराम
हराम
हो
हो
जाएगी।
जाएगी। अगर आप इजाजत दें यहां पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम और इस्तेफादा करेंगे। नाजरीन गुफ्तगू हो रही है मौत, कब्र और कब्र के बाद वाला जो मरहला है, इस सिलसिले में हमारा साथ दीजिएगा, हमारा साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर।
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تمہیں موت کا خوف ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بند رہو، موت تمہیں آ لے گی.
नाजरीन आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ किबला, जहाँ पे आपकी गुफ्तगू रुकी थी आप उनसे शुरू करें।
तो ये है मसला कि इसको अदब व एहतराम के साथ कब्र में उतारा जाता है। बस मुर्दे सिर्फ और सिर्फ इनका जाहिरी जिस्म बिजाहिर काम करना बंद कर देता है। जैसा कि उर्दू का एक शेर है, बता मैं इस शेर में बहुत से इश्कालात भी हैं कि जिंदगी क्या है अनासिर में जहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अनासिर का बिखर
बिखर
जाना।
जाना
सही है, लेकिन मौत उनसुर में जहूर तरतीब यानी रूह, आग पानी और मिट्टी हवा नहीं, रूह और बदन के मिलाप का नाम होता है जिंदगी।
जिंदगी
जिंदगी है जाहिरी, जैसे ही रूह इस बदन को छोड़ती है ये बदन बेकार हो जाता है, नाकारा हो जाता है, या ये कहा जाए कि रूह से कुछ उसकी सलाहियतें छीन ली जाती हैं कि अब ये बोल नहीं सकता, अपनी नजर को इजहार नहीं कर सकता, अपनी बात को आप तक पहुंचा नहीं
पहुंचा नहीं
सकता,
सकता।
लिहाजा कब्र में जाने के बाद। अच्छा एक बार और मसला है कि बहुत से लोग समझते हैं कब्र एक गड्ढा है,
बिल्कुल होता
ऐसा नहीं है, या सिर्फ अगर न दफनाया जाए तो कब्र नहीं है, अगर किसी को सूली पे भी लटका दिया जाए तो वही सूली उसके लिए कब्र होगी, अगर किसी को समंदर में फेंक दिया जाए तो वही समंदर उसके लिए कब्र
कब्र
होगी,
होगी।
अगर किसी को जो है मसलन खुदा ना खास्ता टुकड़े टुकड़े करके हवा में मुंतशिर कर दिया जाए तो वो हवा उसके लिए कब्र होगी।
तो कब्र कोई खास वो नहीं
कब्र
है,
से मुराद कर रहा हूं कि कब्र से मुराद कोई गड्ढा नहीं
गड्ढा
है,
नहीं है
कब्र से
बिल्कुल।
मुराद फरमाया कि अलकब्र इम्मा रौजतुम मिन रियाद अलजन्ना औ हुफरतुम मिन हुफर
नार
النيران, कब्र या जहन्नम के कुओं में से एक कुआं है या जन्नत के बागों में
में से
से
एक
एक बाग
बाग
है। दलवा के कब्र उस गेटवे का नाम है जहां से आलम मादा या मेटेरियल इंस्ट्रक्चर खत्म होता है
सही
और मेटाफिजिक को मावराए तबीयत शुरू होती है, और वहां से वादहा ये इलाही खुद ब खुद लिबास हकीकत पहनना शुरू करते हैं। अब दुनिया की समझ में आता है कि सवाल है जवाब है
जवाब है।
फरिश्ते हैं, लिहाजा कब्र दरवाके ऐलान इंतहाए आलम मादा है और शुरू
शुरू है
आलम
आलम
माना
मादा
है, और इसीलिए
है।
फरमाया कि जैसे ही कब्र का मरहला शुरू होता है वहां से हमारे और आपके आमाल असासी काम निभाने
चलने
लगते
लगते
हैं।
हैं। और एक ये भी कहा जाता है कि फिशार कब्र, फिर फिशार
जी
कब्र जो शब अव्वल कहा जाता है उससे मुराद क्या है यहाँ पर?
शबे अव्वल यह है, यानी जिस दिन इंसान की मौत हुई, अगर दफन करते हैं तो वही कब्र उसके लिए
कब्र
कब्र होगी, अगर वो दफन नहीं होता खुदा न खासा किसी वजह से, तो जिस हालत में है उसी हालत में उसकी रूह को सख्तियां और शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब इस फिशार का मतलब चाहे आप दबाव,
दबाओ
मादी दबाव माने कि बदन को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, या रूहानी और फिक्री दबाव हो, बिलकुल इंसान को सख्त अजियतों से दचार होना पड़ेगा। और अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के तीन दोस्त होते हैं, एक वो दोस्त होता है कि जो विलादत से लेकर कयामत तक उसके साथ होता है, एक वो दोस्त होता है कि जो उसकी मौत से पहले पहले उसके साथ होता है, एक वो होता है जो कब्र के दहाने तक उसके साथ होता है। लोगों से पूछा है कीला अमीर, या अमीर मा हादहिल अफ़दका, ये दोस्त कौन से हैं? आपने फरमाया वो कि जो विलादत से लेकर कयामत तक इंसान के साथ रहता, वह हुआ आमालहुम, इंसान का आमाल है, इंसान का किरदार है, इंसान का रिएक्शन है, इंसान की वर्कशिप है। उसके बाद वो कि जो मौत से पहले पहले उसके साथ होता है, वो उसका माल है, जब तक इंसान जिंदा है अपने माल में
माल का
तसर्रुफ कर सकता है, खरीद सकता है, ले सकता है, दे सकता है। वो जो कब्र में के दहाने तक इंसान का साथ देता है, इंसान की औलाद है। उसके बाद आपने फरमाया कि ऐसे दोस्त से दोस्ती करो जो कभी तुम्हारा साथ
ना
नहीं
छोड़े,
छोड़ने
सही
वाला है।
सही
और इसका मतलब ये हुआ कि कब्र का ताल्लुक डायरेक्ट आमाल से है,
बिल्कुल
कब्र का ताल्लुक डायरेक्ट हमारी दुनियावी इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के हालात से है। सवाल ये है कि फिशार कब्र क्या है? असल फिशार कब्र अहादीस में वारिद हुआ है कि जब इंसान को कब्र में दफन करते हैं तो फौरन मलकुल मौत उस रूह को लेकर आसमान की जानिब चले जाते हैं, उसके बाद जैसे उसकी कब्र में रखते हैं फौरन उसकी रूह को हिसाब किताब करने के लिए उस बदन में लौटा देते हैं। दो फरिश्ते वारिद होते हैं, उसके बाद उस उसूल दीन के बारे में पूछते हैं, फुरुआत का हिसाब इंशाअल्लाह कयामत के दिन होगा, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोजा रखा कि नहीं रखा, जुल्म किया नहीं किया, अभी फंडामेंटल पूछे जा रहे हैं।
हाँ, उसूल
असर
दीन के बारे
खुदा पे यकीन है कि नहीं
में
तुझे,
नहीं
खुदा के सफीर और साहिब वही पे ईमान रखता है नहीं रखता है, तेरी जिंदगी में कोई ऐसी कोई लाए अमल, कोई ऐसी किताब है जिसमें तूने जिंदगी में अमल किया नहीं किया, तेरी जिंदगी गुजारने के लिए तेरा कोई नमूने अमल और आइडियल है या नहीं है, इस रोज कब्र पे तुझे यकीन था या नहीं है, इसको
नहीं था।
अफसाना समझता था, हमारे सवाल जवाब को तू वाकई समझता था या झूठ समझता था, मन रबुक तेरा खुदा कौन है, मन किताबुक तेरी किताब कौन है, मन नबीयुक तेरा नबी कौन है, मन इमामुक तेरा इमाम और लीडर और रहनुमा कौन
कौन
है,
है?
आया तुझे कब्र पे ईमान था या नहीं, आया रोज कयामत पे ईमान है या नहीं, इन किस्म के सवाल। अच्छा उस दिन भी कहते हैं कि कब्र इंसान की कैपेसिटीज और मलकात के जहूर का दिन है, यानी इंसान अगर वाकई इस दुनिया में खुदा पे ईमान रखता है तो वहां जवाब दे सकता है, क्योंकि अब तो जबान नहीं ना उसके पास, अब तो
बिल्कुल
वो ख्याल तो नहीं है कि मक्कारी करे, हीला साजी करे, ये कहे कि हाँ हाँ हम ईमान रखते हैं, जो उसके दिल में बस रहा है, जो हकीकत रूह में छपा हुआ है, वही चीज उसको वो दूसरों के सामने जाहिर कर सकता है, लिहाजा वहां जो सवाल जवाब होगा हकायक पे मबनी होगा। और कहते हैं कि ऐसी जगह पर अगर इंसान उसके जुरून में उसकी रूह के अंदर ईमान और उसूल दून रसूख किए होगा तो ऐसी सूरत में उसकी कब्र के अंदर उसके जबान से तौहीद और नबूवत और इमामत की गवाही देगा। ये मसला अव्वल, अगर नहीं दे सकता है तो ऐसी सूरत में उसकी कब्र को वो जहन्नम का एक गड्ढा गड्ढे में तब्दील कर देते हैं, और कहते हैं कि एक जरबत मारते हैं उसके सर पर, ऐसी जरबत मारते हैं कि हुजूर सरवर कायनात फरमाते हैं इंसान जलजले को बर्दाश्त कर सकता है, इंसान बड़े बड़े तूफानों को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस जरबत को वो बर्दाश्त नहीं
नहीं
कर
कर सकता।
सकता। हुजूर सरवर कायनात की मीठे और प्यारे यादगारों में से एक यादगार फरमाते हैं, जब बेसत से पहले मैं ऊंट और बकरियां चराने जंगलों में जाया करता था, अचानक मैं देखता था ना कोई भेड़िया है, ना कोई हमला है, ना कोई बारिश है, ना कोई तूफान है, मेरे ऊंट, मेरी बकरियां, मेरे भेड़ चौंक के चारों तरफ देखने लगते थे या भागने लगते थे, और मैं परेशान होता था, खुदाया ये क्या है। जब मेरे ऊपर वही का सिलसिला शुरू हुआ तो تو میں نے جبرائیل کہا، یا جبرائیل یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن ہمیں آپ کو بتانے کا ایک طریقہ کہ تمام علوم کا راستہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور. علمناک ما لم تکن تعلم، ہم نے جو کچھ دنیا کو نہیں معلوم تھا ہم نے آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو جانور کھاتے کھاتے منہ اٹھا کے دیکھنے لگتے ہیں یا میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اچانک جو ہے وحشت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے یا اچانک یہ چیخنے پکارنے لگتے ہیں، اس چیز ہم نے آپ نے مشاہدہ کیا بچپنے میں، ہم نے دیکھا
بالکل بالکل
ہمارے گھروں مرغیاں دانا چکتے چکتے اچانک گھبرا کے چاروں طرف دیکھنے لگتی. جبرائیل نے یا رسول اللہ، یہ مردوں پہ روز اول جو سوال و جواب کے نتیجے میں جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس عذاب کی چیخ و پکار و درد و کرب کو یہ مردے محسوس کرتے ہیں، لہذا یہ پریشان ہو کر، یہ جانور پریشان ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف دیکھنے لگتے ہیں. یہ اتنا عظیم و سنگین مسئلہ ہے فشار قبر.
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فشار قبر کیا ہر کسی کو ہوگا یا اس کی کچھ وجہ ہے؟ یعنی کسی کو
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فشار قبر قطعاً ایک قسم کا عذاب ہے یا ایک قسم کا بھگتان ہے. وہی اس کو بھگتے گا، وہی اس کو برداشت کرے گا جس نے ان امور کو انجام دیا جو سبب بنتا ہے فشار کا. کہتے ہیں کہ فشار قبر کے اسباب میں بہت سے، سب سے پہلا سبب گناہ ہے. انسان اگر گناہ کرے اور اس گناہ کو حقیر سمجھے اور اس گناہ پہ مصر ہو تو خداوند زمین و آسمان اس کو تکلیف دیتے ہیں. ان میں سے خداوند عالم کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ اعظم الذنب استصغار الذنب، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوٹا سمجھے. گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، اس کی بارگاہ کہ جو کبریائی ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، چاہے آپ ایک تنکے ذریعے سے کریں چاہے آپ ایک طوفان کھڑا کر کے کریں. کہتے ہیں کہ ان تمام مسائل میں ایک حدیث ہے جو اس مسئلے کو کشف کر رہی ہے کہ اصل علت عذاب فشار قبر ہے کیا. کہتے ہیں کہ مرحوم معاذ ابن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بزرگوار اصحاب میں سے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ انگوٹھے کے بل جو ہے ان کی جنازے میں چل رہے تھے. یا رسول اللہ آپ انگوٹھے کے بل چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ خدا کی قسم اتنے فرشتے اس انسان کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں کہ انگوٹھے سے زیادہ کی گنجائش زمین میں
نہیں
ہے. جیسے یہ بات ان کی ماں نے سنا تو فرمایا کہ خوش نصیب ہے میرا بیٹا سعد کہ اتنے فرشتے جو ہیں اس کی تشییع جنازہ میں آئے، اور خود نفس نفیس اللہ کا رسول آیا ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا میرے بیٹے تو کامیاب ہی کامیاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے سعد بن معاذ بن جبل کی ماں سے کہا کہ یا ام معاذ، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ خدا کے لیے وظیفہ معین کر رہی ہیں؟ اس کے بعد فرمایا کہ انہو من زیارت القبر قد یتعدا. فرمایا کہ یہ انسان فشار قبر مبتلا ہوگا. اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ سعد جیسا آدمی، صحابی رسول، سابقین اولین میں رہنے والا انسان جس کے لیے حضور سرور کائنات نے جنت کی بشارت لی ہو، معاذ جیسا آدمی اس عذاب میں مبتلا ہوگا، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا سعد ساری دنیا کے لیے اچھے تھے، معاذ بن جبل ساری دنیا کے لیے اچھے تھے، لیکن اپنے اہل و عیال سے سختی کرتے تھے، ان کے حقوق کو کی رعایت نہیں کرتے تھے، ان کو بے جا ڈانٹتے تھے، یا ان بیچاری عورتوں اور بچوں کے اوپر جیسا کہ جائز ہو شاید و باید رحم کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتے تھے. اہل و عیال کے ساتھ سختی برتنے کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا میں اسی قبر میں ان کے اوپر فشار قبر نازل کیا ہے. سمجھ میں آیا کہ اہل و عیال ایک مثال ہے. کسی بھی انسان یا کسی بھی موجودات کے ساتھ ظلم کرنا یا اس کے ساتھ سختی سے برتاؤ کرنا یا اس کو پریشانی اور مشکلات میں رکھنا، حدیثوں میں آیا ہے کہ سب سے بڑا خبیث انسان وہ ہے کہ جس سے ڈر کے لوگ اس کا احترام کریں. یعنی ایک قسم کا روحی اور سائنٹیفک اور روانی اور نفسیاتی دباؤ ہے جس کی بنیاد پہ لوگ ڈر ڈر کے احترام کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ مستحق کے عذاب قبر اور فشار قبر ہے. اور فشار قبر سے سمجھ میں آیا کہ صرف ایسا نہیں کہ قبر دباتی ہے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے یہ عذاب ان کو پر نازل ہوگا. ہاں وہ لوگ کہ جو یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، اگر وہ خدا سے ڈرتے ہوں گے، دائمًا توبہ کرتے ہوں گے، جن کے اوپر ظلم کیا ہے، جن کو تکلیف دیا ہے، ان سے معافی تلافی کی ہوگی، حقوق بندگان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، تو ایسے لوگوں پہ عذاب قبر اور فشار قبر نہیں ہے. اور مومنین اہل بیت کے لیے ایک خوشخبری ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص ائمہ طاہرین کی پناہ میں آ جائے، جوار میں آ جائے، انشاءاللہ خداوندانہ اس سے عذاب قبر اور فشار قبر کو دور کرے گا. یہ البتہ بہت سے مسائل ہیں اس باب
اگر کے آپ اجازت دیں ان مسائل پہ گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک اور لیتے ہیں. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے موت، قبر اور عالم برزخ کے بارے میں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، درود و سلام و محمد و آل محمد پہ، جن کی برکت کی وجہ سے عالم انسانیت میں یہ قوام اور دوام ہے. تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، کچھ وقت ہے ہمارے پاس. اگر
تو اہل بیت طاہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شب جمعہ میں دفن ہو جائے اور اس کے لیے نماز وحشت پڑھی جائے، اور اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کی جوار میں دفن کر دیا جائے، تو خداوند عالم اس عذاب کو دور فرماتا ہے. یہ بھی لطف پروردگار ہے کہ اہل بیت علیہ السلام بیوم نہیں رزق الورا، امام معصوم کی برکت سے ساری دنیا کو رزق ملتا ہے. عافیت اور عذاب سے بچاؤ بھی ایک قسم کا رزق ہے جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس بھروسے، احادیث میں آیا ہے کہ گناہ مت کرو ہماری شفاعت کے بھروسے. انشاءاللہ اگر آئندہ پروگرام رہا تو اس میں برزخ کا سلسلہ جب شروع ہوگا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک شخص آیا اس نے کہا، ابن رسول اللہ، قیامت میں کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے اس خدا عادل کے سامنے، اس جبار و قہار کے سامنے؟ فرمایا، لا تخف یوما فان ذاک الیوم یومنا، اس دن تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وانما اخاف علیکم برزخا، مجھے جس بات کا خوف ہے تم پہ، برزخ، چونکہ برزخ میں میں یا ہمارے آبا و اجداد نہیں آئیں گے تمہاری مدد کریں گے. چونکہ اگر یہاں ہم نے تمہاری مدد کر دی تو پھر قیامت کے دن بے حساب و کتاب ہو جاؤ گے. لہذا خود قبر ان مراحل میں سے ہے کہ جن کی تیاری ہمیں کرنی ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دعائے ابی حمزہ سمالی میں کہتے ہیں کہ
اگر آپ اجازت دیں، یہاں پہ ایک کالر ہے عارف رضا صاحب بغداد سے، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر بشیر صاحب، کیا حال چال؟
بہت شکریہ آپ کا، الحمدللہ. عارف صاحب، اور بتائیے آپ کیسے حالات ہیں؟
خیریت سر، کرم ہے مالک کا. تو سر، تمام مومن مومنات کو مولا امام حضرت امام کاظم علیہ السلام کی سر شہادت پہ تعزیت پیش کرتے ہیں.
آپ کو بھی ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. آپ چونکہ بغداد میں ہیں تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا وہاں پہ انشاءاللہ.
تھینک یو ویری مچ سر. سر، علامہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ جب آدمی ایک فوت ہو جاتا ہے نا
جی،
تو تمام رشتے دار باپ جو مطلب ہیں وہ بولتے ہیں بہت جلدی کرو جی، جلدی کرو، مطلب جلدی کرو. تو اس کو ادھر میت کو رکھنا نہیں چاہیے.
صحیح،
تو بہت گناہ ہوتا ہے.
جی.
تو دوسرا سر، آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے رونے کا کیا مطلب حکم آیا ہے؟ مطلب رونا نہیں چاہیے. کچھ آدمی بولتے ہیں رونا بھی نہیں چاہیے، بہت گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، مطلب رونا نہیں چاہیے.
جی، بہت بہت شکریہ عارف صاب، آپ کے دونوں سوالوں کا جواب اگر وقت میں گنجائش رہے تو. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہاں پہ ایک اور کالر ہے کشمیر سے، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اپنا نام بتائیے.
جی میرا نام منیر حسین کشمیر سری نگر سے بول رہا ہوں.
جی جی منیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ نے فون کیا, بہت بہت شکریہ.
جی میرا ایک
جی جی
ہلو
فرمائیں, آواز آ رہی ہے آپ کی.
جی میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے.
جی جی ضرور پوچھے.
جی جو ہم جب میت کو ہم دفناتے ہیں, ہم اس میں میت کے ساتھ جیری بھی ڈالتے ہیں.
جی
جی میں ان کا کیا فلسفہ ہے؟
یعنی کیا ڈالتے ہیں آپ, دوبارہ تکرار کریں گے؟
جریدے جو میت کے ساتھ ڈالتے ہیں.
جریدے جی جی اس کا کیا فلسفہ ہے, کیا حکمت ہے؟ جی یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ.
جی جی سر جی
بہت بہت شکریہ منیر صاحب, آپ کے سوال کا بھی جواب دیا جائے گا اگر گنجائش رہی وقت میں, اگر وقت میں گنجائش نہ رہی تو اگلے پروگرام میں ضرور. جی یہاں پہ تین سوال سامنے, عارف صاحب کے دو سوال تھے,
پاس کم ہے
وقت, بہت کم ہے. فی الحال آپ پہلے سوال کا جواب دیجیے جو عارف صاحب نے.
پہلے سوال کا جواب یہ کہ انسان جب اس دنیا سے اٹھتا ہے کیوں کہا جاتا ہے جلدی کیجیے؟ اس میں ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں اس کو پہنچا دینا چاہیے. ہماری روایت و احادیث میں حضور سرور کائنات و ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ مردے کو جتنی جلدی ممکن ہے اسے قبر کی طرف لے جانا چاہیے. چونکہ امیروں میں فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے ایک مسافر کا سامان سفر تیار ہو گیا ہے, سارے فرشتے اور سارے نام اعمال سارا سسٹم آمادے سفر ہے, صرف اور صرف جسے سفر پہ جانا ہے اسے ہم روکے ہوئے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اسے اس کی مسیر اور سرنوشت کی طرف روانہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ جائے. اگر اہل نعمت ہے تو متنعم ہو, نعمتوں سے فائدہ اٹھائے, خدا نہ کرتے اہل عذاب ہو تو فرشتوں کو کم سے کم انتظار نہ کرنا پڑے. لہذا کہتے ہیں کہ مومن کو اس کی مقام تک جلد جلد پہنچایا جائے, اور یہ احترام بہتر ہے آج کے زمانے میں لاشیں کے خراب ہو جانے کا, یا جتنے برفرض کے اگر زیادہ دیر رکھ دیا گیا کوئی رو نہیں رہا ہے, کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے, کچھ دیر بعد لوگ اوب جا رہے ہیں, کب جنازہ اٹھائے گا جائے گا, کب رکھا جائے گا, وہ حسرت و خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے. لہذا بہتر ہے جلد سے جلد اسے با تمام عظمت و جلالت و پاکیزگی اور عزت و احترام کے ساتھ جتنی جلدی ممکن ہو اسے اس کی سرنوشت اور اس کی راہ کی طرف جو ہے روان دواں کر دیا جائے, تاکہ وہ اس قافلے میں مل جائے جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایک عظیم گروہ روان دواں ہے. یہ ایک سوال. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ رونا کیسا ہے. دیکھیے نہ رونا یہ درندگی کی علامت ہے, حیوانیت کی علامت ہے. حضور سرور کائنات کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 5 سال کے سن میں آپ کی وفات ہوئی, اور جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی, وفات کبھی کی علت یہ تھی کہ آپ امام حسین علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں الگ الگ زانوؤں آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے زانوں پر, اور دونوں کو آپ پیار کر رہے تھے. حضرت جبرائیل تشریف لائے, یا رسول اللہ ان میں سے کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دونوں میرے لاڈلے ہیں, دونوں میری جان ہیں, میں دونوں سے محبت کرتا ہوں.
اگر آپ اجازت دیں, چونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, انشاءاللہ اس قصے کو بھی اگلے پروگرام میں سنیں گے, اور جو سوالات رہ گئے ان کے جوابات بھی اگلے پروگرام میں دیے جائیں گے. آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام راہ نجات, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, عارف صاحب اور منیر صاحب کے جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کے جوابات دیے جائیں گے, اور بھی جو ناظرین کے سوالات ہوں گے ان کے بھی جوابات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیے جائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.